सॉल्व करेंगे तो उनका देर पा हल आपको मिल सकेगा। बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं हमें देना चाहिए। दहशतगर्दों की कार्रवाई दहशतगर्दी होगी क्योंकि वो दहशतगर्द हैं, लेकिन सिविलाइज्ड नेशंस जो हैं उनको चाहिए कि वो अपनी तरफ से अंडर द इंटरनेशनल लॉ यूनाइटेड नेशन का चार्टर वो देख के करें ताकि बेगुनाह लोगों की मौत ना हो। तो उन उस पर मैं बड़ा खुश था। इसके बाद फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर मुझे इनवाइट किया गया कि मैं एक तो बैटल ऑफ ब्रिटेन जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने बड़ा बहादुरी के साथ नाजी अटैक को रिपल्स किया, एयर अटैक को, उसके ऊपर कुछ कहने को कहा और सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर कुछ बोलने को। और इन एडिशन टू दैट मैं आई वाज ग्रेटफुल के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वहाँ मेरे जो दोस्त थे उन्होंने ये कहा कि आप पाकिस्तान की कुर्बानियां जो टेररिज्म के खिलाफ हैं उनका भी जिक्र करें।
जी मेरा यही तो सवाल भी था जन साहब, यही मेरा सवाल था यहाँ पे कि बर्तानिया में जब और नॉर्वे में भी और इसके अलावा जब आपने बर्तानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बात की तो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजों के बारे में किस तरह से वजाहत की, हमारे सुनने वाले जरूर इस बारे में जानना चाहेंगे।
देखिए मैंने वहाँ ये बड़ी इनकसारी से मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मुल्क है उस खित्ते का, और हमारी जो मेन थ्रस्ट है वो यही है कि हम अपने पब्लिक की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें, लेकिन हमें चूंकि ईस्टर्न बॉर्डर से इंडिया की थ्रेट है और चूंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा असला कन्वेंशनल और दूसरा इकट्ठा किया हुआ है वो चाइना के नाम पे लेते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन ईस्टर्न बॉर्डर पे है, और वेस्टर्न बॉर्डर से भी हमें थ्रेट है क्योंकि वहां भी बहुत सी बैरूनी ताकतें और इंटेलिजेंस एजेंसीज और बहुत सी वहां से हमारे बलूचिस्तान में और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में और ट्राइबल बेल्ट में इंकर्जन होती रही है। इन एडिशन टू दैट मैंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा जवान मर्दी से इसका मुकाबला करके तकरीबन 60,000 जानों का नजराना पेश किया है, और उसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि पाकिस्तानी कौम का मुराल उसी तरह बुलंद है बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर है, और हम ये समझते हैं कि यहाँ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये समझता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस होगी, हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हम ये चाहेंगे कि हमारे नेबर भी अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बड़ा रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, पाकिस्तान की अपनी बड़ी पोटेंट आर्म फोर्सेज हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के दफा के लिए हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे फाउंडिंग फादर थे उन्होंने जब फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट्स हाईलाइट किए थे तो फंडामेंटली उन्होंने कहा था कि हम सब ममालिक से दोस्ती रखना चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ जारियत नहीं करना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक हम चलें और उसी के ऊपर अमल करके और पीस कीपिंग इंटरनेशनल में पाकिस्तान का एक रोल होगा। ये वो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो आज भी आ गए, और मियां नवाज शरीफ साहब की क्यादत के अंदर आपने देखा कि हम सारी तकालीफ के बावजूद सारी मुश्किलात के बावजूद अल्लाह का ये करम है कि पूरी एफर्ट करते हैं अफगानिस्तान के साथ भी दोस्ती रखने की, और अभी भी उनकी मुलाकात
जी अभी उसके बारे में जी बात करते हैं जन साहब, उसके बारे में मेरा अलग से सवाल है। पहले आप ये बताइएगा, अभी आपने पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत की बात की थी, कुछ अरसे से पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत और जौहरी असासों के बारे में गाहे गाहे बड़े एतराजात भी उठाए जाते हैं। आपका बराह रास्त फौज के साथ ताल्लुक रहा है, आपका इन मामलों से खसूसी ताल्लुक भी रहा है, आप हमारे सुनने वालों को ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जौहरी असासे कितने महफूज और मजबूत हाथों में है।
देखिए आप ये सोचे कि अमेरिका एक जोरी ताकत है, रूस एक जोरी ताकत है, आप इंडिया के जोरी ताकत है, इन सब के लीकेजेस भी हुए हैं, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, और जिससे एनवायरमेंट्स पलूट हुई हैं और इंसानी जानों को खतरा तक हुए हैं। इवन जापान के अंदर आल्दो पीसफुल न्यूक्लियर उनके प्लांट्स थे लेकिन वहां भी सुनामी के बाद जो हुआ आपने देखा कि पूरा पैसिफिक ओशन और अमेरिकन का वेस्टर्न बॉर्डर कोस्ट लाइन भी अनसेफ थी। खुदा का ये करम है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई एक मौका भी नहीं आया, हमारे इनकी हिफाजत के इंतजाम बड़े महफूज हैं, और इसका इतराफ अमरीका ने भी किया है और कई दफा यूनाइटेड नेशन ने भी किया है, और उसके ऊपर हमारे जो है बिकॉज ये भी एक मिनिमम डिटरेंस के तौर पे हमारे पास ये कुवत है, और हम ये चाहते हैं कि साउथ एशिया को न्यूक्लियर फ्री जोन बना दिया जाए, इंडिया पाकिस्तान ये सारे बल्कि हम कहते हैं वर्ल्ड को न्यूक्लियर फ्री कर दिया जाए। तो हम तो पूरी बैन अवी बिरादरी के साथ हैं लेकिन अपनी कौमी सलामती, नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उनको बचने के लिए हर मुल्क का ये हक है कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक वो अपना दफा करे, और दैट इज द रीजन कि हम हमारे पास अपनी न्यूक्लियर पोटेंट एक सलाहियत है जिसकी हिफाजत भी हम कर रहे हैं और उसको हमने अपने दफा के लिए रखा हुआ।
अच्छा, एक आज अभी बिल्कुल ताजा तरीन खबर है, कराची में एमजना रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार अफराद ने मिलिट्री पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की जिससे दो अहलकार हलाक हो गए। इससे पहले भी कराची में तवातर से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दीगर इदारों के अहलकारों को हमलों का निशाना बनाया जाता रहा है। कराची में दो बरस से सिक्योरिटी ऑपरेशन भी जारी है, रेंजर्स पर भी मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं, गुज़श्ता माह भी रेंजर्स के 3 अहलकार हलाक हुए थे। तो चौधरी निसार जो वजीर दाखिला है उन्होंने इस वाकये की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कौम को मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। जैन साहब, इसके मुहरकात तो जाहिर है कि वाज़ेह तौर पर मालूम होते हैं कि जिन इंतहा पसंद अवामिल के खिलाफ मुल्क में कार्रवाई की जा रही है तो वो ऐसे पुरतशद्दुद इकदाम उठाते हैं ताकि उसकी हौसला शिकनी की जा सके। आप ये फरमाइएगा कि दहशतगर्दी और दीगर अवामिल पर मौसर अंदाज में काफी इकदाम उठाए गए हैं, जो इस तरह के इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में उन पर काबू पाना भी कुछ आसान हो सकेगा?
जी, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त पाकिस्तान में 3 फ्लैश पॉइंट्स थे। एक ट्राइबल बेल्ट थी, आपका वजीरिस्तान नोगो था, नंबर 2 बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी थी, नंबर 3 कराची के अंदर टारगेट किलिंग हो रही थी, हर रोज 10-12-15 बॉडीज गिर रही थी और कातिल पकड़े नहीं जा रहे थे। आज 2-2.5 साल गुजरने के बाद खुदा के करम से हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारे सालार जो हैं रहील शरीफ साहब और सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल एजेंसीज, पुलिस, इनकी मदद के साथ और अवाम की मदद के साथ ये इनकी कमर टूट चुकी है। ये जो कराची में वाकया हुआ है ये एक शिकस्त खुर्दा उन लोगों की ये एक भागते हुए एक एफर्ट है और हमें यानी इसको बैन अल-अक़वामी सतह पे माना गया है कि पाकिस्तान में मिलिटेंसी 70-75% उस पर कंट्रोल हो गया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो इक्का दुक्का मिलिटेंट्स हैं इनके ऊपर भी हाथ पड़ेगा। अभी ये एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, अभी इनका ट्रायल भी हो रहा है, अभी ये पकड़े भी जा रहे हैं, इतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने पिशावर के अंदर हमारे बच्चों के ऊपर हमला किया था उनका मुकदमा फाइनलाइज होके उनके तकरीबन डेथ वारंट्स और ब्लैक वारंट्स भी साइन हो चुके हैं और सारा प्रोसीजर मुकम्मल है। इस तरह की सख्त सजाओं के साथ और प्लस प्रिकॉशंस के साथ प्लस मोटिवेशन के साथ खुदा के करम से हम इस दहशतगर्दी पे काबू पाने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। अभी तो पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा इकोनॉमिकली और हम डिप्लोमेटिक भी ओपन अप हो रहे हैं पूरी दुनिया की तरफ। आप देख ले यूरोपियन यूनियन, रशिया, अफगानिस्तान, इवन इंडिया के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि अनकंडीशनल उनके साथ हम गुफ्तगू करके अपने मसाइल कश्मीर समेत बाकी जितनी हमारी सिचुएशन है उसको हमाल करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इज गेटिंग आउट ऑफ दी दैट डार्क टनल एंड वी सी दी लाइट एट दी एंड एंड आई थिंक टाइम इज नॉट फॉर इन नेक्स्ट इंशाल्लाह 2-3 ईयर्स कि जब हमारे एनर्जी के प्रॉब्लम भी हल हो जाएंगे और पाकिस्तान इकोनॉमिकली प्रॉस्परस एक रोड के ऊपर रवान दवा हो जाएगा।
अच्छा जैसा मुझे मालूम है कि आपने बहुत मेहरबानी की थी कि आपको काम था और हमने बताया भी अपने सुनने वालों को कि ये स्पेशल रिपोर्ट जो हम प्रोग्राम के आखिर में करते हैं इसी वजह से थी कि आपको कहीं जाना है। एक मेरा आखिरी अब सवाल था कि आजकल वजीर आजम नवाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ वो पेरिस में थे, सरबराही इजलास जो हो रहा है तब्दीली आबो हवा का अक़वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम, तो ऐसे इजलासों में जाहिर है कि मरकजी इजलास से हटकर आलमी लीडरों की मुलाकातें भी होती हैं, जैसे वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हुई, इसके अलावा अफगान सदर अशरफ गनी और बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरून से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। ऐसी मुलाकातों की अहमियत क्या होती है, किस तरह से आप इसको बयान करेंगे?
देखिए, इनकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। उसकी वजह ये होती है कि आप डायरेक्टली कई मुल्कों से जहां आपके को प्रॉब्लम्स हैं, एक मुल्क कहता है कि मैं इसमें इनिशिएटिव लूं तो मेरी पब्लिक कहेगी कि आपने
जी जनक कयूम साहब की क्या लाइन ड्रॉप हो गई? جن صاحب جنرل قیوم صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اب ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ اس وقت یہاں ہمیں جوائن کیا ہے سرور احمد زئی نے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں مقیم ہیں, افغان سیاستدان ہیں, اس کے علاوہ تجزیہ کار ہیں اور گزشتہ صدارتی انتخاب کے امیدوار بھی رہے ہیں. تو جب صدر کرزئی کے انتخاب جب ہوا تھا ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم سرور صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ سرور صاحب, اٹس ویری ارلی, بہت آپ کے وقت آپ کا جلدی ہوتا ہے, بہت بہت شکریہ, پھر بھی آپ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. پیرس میں تبدیلی آب و ہوا کے سربراہی اجلاس کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ملاقات کو دونوں ملکوں میں کئی ماہ سے جاری جو ایک تعطل تھا یا اسٹیل میٹ آپ کہہ لیجیے, اس کو دور کرنے کی ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. اس ملاقات کی بنا پر آپ کے خیال میں پاکستان افغانستان میں رکی بات چیت کے وسیع تر تناظر میں شروع ہونے کے اب کیا امکانات ہیں؟
بات یہ جی کہ یہ ملاقات جو دونوں رہبروں کے درمیان ہو گیا, یہ کافی عرصے سے امریکہ بھی پریشر لایا تھا پاکستان کی, چائنا بھی اور یورپین کنٹری اسپیشلی برٹش نے بھی, کہ پاکستان کو کنوینس کرے کہ طالبانوں کے ساتھ بات چیت ریالسٹک طور پہ ہو جائے. افغانستان گورنمنٹ نے انکار کیا تھا کہ پاکستان سنسیئر نہیں ہمارے پاس, لیکن پھر بھی پاکستان کو فائنانشل اسسٹنس کی ضرورت ہے, امریکہ سی بھی, چائنا سی بھی, برٹش سی بھی. تو میرے خیال میں اس بار جو دونوں مل گئی, آپ دیکھیں گے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن میرے خیال میں سارے امیدیں اس ملاقات میں نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ کئی بار دونوں کنٹری نے ایک دوسرے کو دعوت بھی دے دیا, لیڈرشپ بھی وزٹ کر دیا, ہائی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے بات چیت بھی اسٹارٹ ہو گئی, لیکن پھر بھی حالات خراب ہو گئی. آج کل طالبان کے بھی گروپ دو ہو گئی اور ایک دوسرے کے خلاف ہے, بالکل لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اتمتیار نے بھی دو دن پہلے بیان دیا تھا کہ جب تک امریکن فورسز افغانستان سے نہ نکل جائے ہم بالکل صلح نہیں کریں گے اور اپنے لڑائی کو اثر دوام دیں گے. تو میرے خیال میں بہت اچھی اسٹارٹ ہے, لیکن ایک بہت لمبی سفر کی طرف.
اچھا سرور صاحب ہمارے ساتھ ٹھہریے گا, ہم بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیں. جنرل قیوم نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا, ان کا لائن ڈراپ ہو گئی تھی. جنرل صاحب آپ بات کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے کہ اشرف غنی صاحب سے, ابھی سرور احمد زئی صاحب فرما رہے تھے, اشرف غنی صاحب سے جو ملاقات ہوئی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی, اس کو ایک جو کافی مہینوں سے تعطل ایک چلا آ رہا تھا دونوں ملکوں کے درمیان, اس کو دور کرنے کی ایک اہم میں بہتر طور پر پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک اتنا جسے کہنا چاہیے کہ دونوں کے درمیان مسٹرسٹ کی فضا پھر سے بڑی زیادہ ہو گئی ہے, اس میں کچھ کمی ہوگی, کچھ تھوڑی سی بات آگے بڑھے گی, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں افغانستان کے ساتھ یہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوا کہ دونوں ہمارے پرائم منسٹر اور صدر افغانستان کی ملاقات ہو گئی ہے. اس سے بہت سے شکوک دور بھی ہوں گے اور میں ہوپ فل ہوں کہ سچویشن امپروو کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو افغانستان کے لیے, ہمارے دل میں تو محبت اور شفقت کا ہی جذبہ ہے اور پاکستان یہ سمجھتا بھی ہے کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی افغانستان کے اندر کوئی سچویشن خراب ہوگی تو پاکستان اس سے ضرور افیکٹ ہوتا ہے ایڈورسلی, اور ہم اپنے بھائیوں کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں. اور ادھر اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو آئی ایم شیور کہ نواز شریف صاحب جیسے بڑے تحمل مزاج انسان ہیں, یہ جب بیٹھ کے بات کریں گے اور ہماری آرمی لیول پہ پھر انٹریکشن ہوگا تو یہ جو غلط فہمیاں یہ دور ہوں گی, کیونکہ وہاں افغانستان کے اندر بھی دیکھیں یونٹی گورنمنٹ کے اپنے پرابلمس ہیں اور وہاں ایک اسٹرانگ لابی ہے جو وہ چاہتی ہے کہ افغانستان پاکستان سے زیادہ قریب بھی نہ ہو, اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو بھی اشرف غنی صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ کئی لوگ مخالفت فار دی سیک آف مخالفت کیوں کرتے ہیں, اور ادھر ہماری طرف سے تو آئی تھنک سنسیئرٹی کے ساتھ آگے ہوں گے. کچھ ہمارے ملیٹنٹس بھاگ کے اکراس تھی بارڈر ان کے پاس گئے ہوئے ہیں, فضل اللہ وغیرہ اور لوگ وہاں سے وہ حملے کرتے ہیں, ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہوگا. افغانستان کے ساتھ مل کے ہم ہینڈ ان گلو آگے چلنا چاہتے ہیں, اکانومی ہو, سیکیورٹی ہو, انوائرمنٹ ہو, اینڈ آئی تھنک یہ دونوں بھائیوں کو اسی طرح اکٹھا ہو کے چلنا ہوگا, اور آئی ایم ہوپ فل انشاءاللہ یہ جو آئی اسکوپکلی ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور اس سچویشن امپروو کرے گی.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اب ہمارے ساتھ ہیں, یہاں امریکہ میں مقیم ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا, سرور احمد زئی صاحب. تو سرور صاحب, افغانستان میں امریکی سفارت خانے نے کابل میں ممکنہ دہشت گرد حملے کا ایک انتباہ جاری کیا ہے, یہ گزشتہ روز کی خبر ہے. مختلف رپورٹوں کے مطابق جو افغان طالبان ہیں وہ وہاں پر داعش کے جو حامی عسکریت پسند ہیں ان کے خلاف کاروائیوں میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. افغانستان میں داعش کی موجودگی کی خبریں بھی گاہے گاہے آتی رہتی ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک دن آپ سے میں نے یہی سوال پوچھا تھا اور اس وقت یہی تھا کہ شاید اتنی زیادہ موجودگی وہاں پر نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں جو داعش کے خلاف کی طرف سے بھی جو کاروائیاں کی جاتی رہی ہیں, کیا وہاں پہ صرف ان کے ہمدرد لوگ موجود ہیں یا واقعی خود داعش کے اپنے اہلکار بھی وہاں پر موجود ہیں؟ کس حد تک اس کو ٹھوس بنیادوں پر کوئی خبر قرار دیا جا سکتا ہے؟
جی, داعش کا جو اکثر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ایسٹرن افغانستان, ننگرہار پروونس میں واقع اچین اور شینواری کے جو ڈسٹرکٹ ہے, جو پہاڑی ایریا ہے, پاکستان کے ساتھ بہت نزدیک ہے, دشوار ایریا, وہاں ایکٹیویٹیز زیادہ ہے. دوسرا ہے کہ زابل میں اور تاجکستان اور ازبکستان کے دوسری سائڈ پہ جو کنٹری ہے, پروونسز ہے, بدخشان, اس جگہ پہ. لیکن داعش اس حد تک نہیں ہے جس طرح طالبان ہے کہ طالبان تقریباً ہر مہینہ میں ایک یا دو ڈسٹرکٹ وہ کیپچر کرتے ہیں اور افغانستان آرمی کے ساتھ مہینوں مہینوں لڑائی ان کی ہوتی ہے. داعش اٹیک کرتے, لوگوں کو ابڈکٹ کرتے, اغوا کرتے, ان کی تشدد طالبانوں سے بہت زیادہ ہے, ایک خوف لوگوں میں پھیلاتا ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی تک جو داعش کے لوگ ہیں وہ اکثر سینٹرل ایشین کنٹریز کے لوگ ہیں, عرب سے, اور وہ عرب نہیں ہے جو سیریا اور سعودی اور عراق سے آئے. یہ تقریباً کوئی پہلے بھی افغانستان میں تھے جو رشن یہاں پہ تھے, موجود تھے, اور جو سول وار تھا, اور وہی طالبان ہیں جو پہلے بھی طالبانوں کے ساتھ ہیں, لیکن ابھی کچھ فائنانشل ایڈوانٹیج کی وجہ سے ان سے جدا ہو گئی اور ابھی داعش کے ساتھ ہے.
اچھا سرور صاحب, یہ بتائیے گا کہ جب داعش مطلب ایک اور انتہا پسند گروپ ہے, اسی طرح طالبان کا ایک اپنا گروپ ہے ظاہر ہے, اور جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی کہا کہ طالبان کا اپنا جو گروپ ہے وہ دھڑوں کا شکار, دھڑے بندی کا شکار ہے, یا اس میں تقسیم آئی ہے, تو اختلاف بہت زیادہ ان میں موجود ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب کسی بھی ملک کے اندر یا کسی بھی جگہ پر جب دو انتہا پسند گروپ آپس میں بھی ان کا تنازعات شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ان دونوں گروپوں کو کمزور کرتے ہیں, اور یہ عوام کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے کیا؟
میرے خیال میں اس کے آپس میں ان کی جو لڑائی, اس سے یہ حالات وہ نہیں ہو سکتا. افغانستان میں جو افغانستان کے اینیمیز یا دشمن جو ہے ان میں کمی نہیں آ سکتا, کیونکہ لڑائی جو ہے اتنا لڑائی نہیں کہ ہائی لیول پہ لڑائی ہے. وہ زابل پروونس میں ان کی ایک لڑائی ہوئی تھی تقریباً کچھ 10 دن پہلے, ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے. داعش کے ساتھ طالبان کی لڑائی ہوئی تھی ننگرہار پروونس میں, کبھی کبھی لڑائی ہوتی ہے, لیکن اس طرح لڑائی نہیں, کیونکہ ساری توجہ طالبان کا داعش کی طرف ہے اور داعش کی ساری توجہ طالبان کی طرف ہے. پھر بھی دونوں افغانستان کے دشمن ہیں اور دونوں کی کمزوری جو ہے افغانستان کے گورنمنٹ کے لیے, لوگوں کے لیے اچھی بات ہے, لیکن میرے خیال میں اس سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ طالبان اور داعش آپس میں جو لڑ رہے ان سے ان دونوں کمزور ہو جائیں گے اور افغانستان کا گورنمنٹ اسٹرانگ ہے, اس کو فنش کر سکتے ہیں. یہ لڑائی اتنی ہائی لیول پہ نہیں ہے, بہت معمولی لیول پہ, اور کچھ ولیجز یا جو وہاں پہ دیہات ہے ان میں ہو گئی, لیکن اب سارے افغانستان کے لیول پہ نہیں ہے.
اچھا سر صاحب, ایک اور بات بتائے گا کہ افغانستان میں پاکستان کے بھی اور بھارت کے بھی اپنے اپنے مفادات ہیں, ان کا ٹکراؤ اور تصادم بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کو, تو یہ کس حد تک افغانستان کے لیے نقصان دہ ہے؟ پاکستان اور بھارت کا جو کہ مفادات جو افغانستان میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں, اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟
میرے خیال میں آج کل جو وہاں پہ حالات خراب ہے, ایک مین وجہ جو ہے یہی ہے, پاکستان اور انڈیا کی انفلوئنس افغانستان میں, دونوں جو کوشش کر رہے ہیں. جب اشرف غنی پریزیڈنٹ ہوا تھا تو نواز شریف نے اس کو دعوت دیا تھا اور اس نے سارے جو سیکیورٹی اگریمنٹس جو کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ کیے, اس کو ڈیلے کر دیے. اور جب یہ کابل میں جو تقریباً 2 مہینے پہلے بہت بڑا کار بم ہوا تھا اور جب پاکستان افغانستان کے روابط خراب ہو گئی تو افغانستان نے پھر انڈیا کی طرف توجہ کر دیا, और अभी अभी तकरीबन इंडिया से कुछ हेलीकॉप्टर भी लेकर हेलीकॉप्टर और भी सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो गए। तो प्रॉब्लम तो है, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना बैलेंस फॉरेन पॉलिसी का बैलेंस पूरी चेक करे कि हमारे इंडिपेंडेंस और हमारे लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अफगानिस्तान की पीस कहाँ से आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो उसकी मर्जी हर कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट करना चाहते हैं ये उनका हक है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान की इकानमी और अफगानिस्तान में पीस नामुमकिन है, और इंडिया के बगैर अफगानिस्तान के डेवलपमेंट अफगानिस्तान में जो हमारा सिक्योर सिचुएशन है वो बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के गवर्नमेंट में एक लीडरशिप नहीं, अफगानिस्तान के गवर्नमेंट में डिफरेंट लीडरशिप है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अक्सर इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा तमायल रखता है और काफी हिस्ट्री है उनका इंडिया के साथ।
अच्छा, आखिरी मेरा सवाल सरवर साहब आपसे कि 2001 से ये सवाल हम पूछते चले आ रहे हैं, उठाया जाता रहा है कि अफगानिस्तान में जो जंग शुरू हुई वो कितनी तवील होगी। आज 2015 खत्म होने को है और आज भी मेरा सवाल वही है कि अफगानिस्तान से जंग और तनाज़ा राय के ख़त्म होने के क्या इम्कानात हैं। आपने अभी बात की कि खुद जो यूनिटी गवर्नमेंट है, जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल और सेनेटर भी हैं अब्दुल कयूम, वो भी कह रहे थे कि उनके अपने दरमियान भी इख्तलाफात हैं, तो क्या अफगानिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम होने में आपके ख्याल में अब सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है?
मेरे ख्याल में सूरत हाल 2001 से अभी तक दिन ब दिन खराब हो रहे। सिक्योर सिचुएशन अफगानिस्तान की हिस्ट्री में इतना नहीं था जो आजकल इतना खराब हो गया। तालिबान के इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गए, अभी दाइश का भी आ गए था मैदान में। अगर तालिब के साथ पीस भी हो सकता है, सुलह भी आ सकता है, मेरे ख्याल में इस पे सालों सालों लगता है, ये कोई 2 साल 3 साल 5 साल की बात नहीं है। और दूसरा ये कि डिफरेंट ग्रुप से उनको वापस लाना, पाकिस्तान का उनका प्रेशर, उनसे प्रेशर लाना, और ये सारे जितने भी असलहा जो पहला हुआ है और ये लोग जो अनएजुकेटेड यंग लोग जो तालिबानों के साथ है वो लड़ रहे, वो तो असले वापस नहीं दे रहे। घर घर पे मतलब देहात देहात पे दुश्मनी, जाती दुश्मनियां हो गई तालिबान और लोकल लोगों के दरमियान, एक दूसरे को जानते हैं, और उनको सिक्योरिटी देना अफगानिस्तान में तालिब को, उनको गवर्नमेंट में जगह देना, उनको गारंटीज देना, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन रीजनली भी ठीक नहीं है और मेरे ख्याल में इंटरनेशनली भी कुछ इस तरह वाकियात हो गई लेटली कि अफगानिस्तान का जो गेम है लड़ाई का वो शायद काफी लंबा हो जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया सरवर अहमद ज़ई, यहाँ अमरीका में मुकीम है, अफगान तज़िया कार भी हैं और इसके अलावा हमारे प्रोग्रामों का बहुत अहम और मुमताज़ नाम भी हैं। सरवर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पेरिस में जो तब्दीली आबोहवा से मुतल्लिक़ सरबराह इजलास हो रहा है उसके बारे में, और हमारे साथ हैं इस वक्त आसिम ज़िया साहब, और इनका ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोन से और एनवायरनमेंट और माहौलियात के ये माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला, मुझे मालूम है कि आज आप पेरिस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए अभी थोड़ी देर के बाद रवाना भी हो जाएंगे, तो एक क्विक सा क्वेश्चन हैं कुछ एक दो आपसे, वो हमारे सुनने वालों को बताइए माहिर होने की हैसियत से कि आबो हवा की तब्दीली का अमल जारी है, इस पर काबू पाने के लिए कोशिशें भी जारी ही हैं, आपके ख्याल में क्या इस पर यानी आबो हवा की तब्दीली के तहत जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उन पर काबू पाने में कुछ देर हो चुकी है या अभी भी कुछ इकदाम करके सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है?
जी, मेरे ख्याल में अभी भी कुछ इकदाम करके हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी हो जाता एक्शन 1990 के अंदर या 2009 के अंदर तो ज्यादा बेहतर होना था। अब जैसे जैसे डिले कर रहे हैं तो उससे ज्यादा मुश्किल होगा उसको कंट्रोल करना, इसलिए ये बहुत अहम है कि अभी से एक्शन किया जाए।
अच्छा, जल्द से जल्द इकदाम करने की जरूरत है, जाहिर है कि वरना सूरत हाल है जो बिगड़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज, ये सारी बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए जी वो सीरियस और ठोस किस्म की बातें हैं, और कल भी हमारे सुनने वाले मुख्तलिफ अंदाज में हम उन तक ये मालूम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी बारे में थोड़ा सा सवाल मैं आपसे बाद में भी करूँगी कि इनफरादी सतह पर भी किन इकदाम की जरूरत है, पहले आप ये بتائیے گا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے آثار بڑے واضح ہیں، لیکن پھر بھی دو مختلف گروپوں میں اس کے بارے میں بڑی متضاد رائے پائی جاتی ہیں، مختلف طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو اس مسئلے سے حل کرنے کے، کیونکہ کچھ لوگ جو کہ ظاہر ہے کہ اب کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ان کو بڑی اچھی طرح سے یہ احساس ہے اور وہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لابی وہ بھی ہے جو کہتے ہیں اس طرح سے اس کو نہیں دیکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ان لوگوں میں ایک آگہی پیدا کرنے کے لیے اور ایک پیج پر لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟
جی، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جو سائنس ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، جو کہ لیکن اسی وقت جبکہ یہ سائنس کو جو لوگ کوشچن کر رہے ہیں، جس طرح کہ امریکہ کے اندر ریپبلکن پارٹی نے ہسٹوریکلی جتنے بھی لیجسلیشن ہوئی تھی، جو بھی انہوں نے پیش کی ہے کانگریس کے اندر، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور ریپبلکنس نے اس کو اپوز اس لیے کیا ہے کہ چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ایک سائنس نہیں بلکہ ایک فکشن ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ڈیموکریٹس ہیں یا انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ کیپیٹلزم کو کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یا فری مارکیٹ جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطرے میں آ گئی ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو سب سے پہلے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ ایک ریکنسلیشن کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ صرف فری مارکیٹ کے اوپر حملہ نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے خطرے کی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح کیلیفورنیا کے اندر اس وقت قحط آیا ہوا ہے یا ڈراؤٹ کی صورتحال ہے، یا اس کے علاوہ جو اور جگہوں پہ بھی یہاں پہ ہریکین سینڈی اور اس قسم کے ایکسٹریم ایونٹس ہوتے ہیں، تو اس وقت لوگوں کا اوپینین چینج ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایکسٹریم ایونٹس نہیں ہوتے تو وہ بھول جاتے ہیں اس چیزوں کے اوپر۔ تو اس کے لیے یہ کہ ایک کمیونیکیشن جو ہے سسٹین طریقے سے ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ واقعی یہ خطرے کی بات ہے، بلکہ یہ نہیں کہ صرف الاسکا کے اندر جو ہے وہ بیئر جو ہے وہ اور دوسری جگہوں پہ یعنی کہ آرکٹک کے اندر کچھ ہو جائے گا، یعنی کہ یا پھر یہ کہ ساؤتھ ایشیا یا ڈیولپنگ کنٹریز میں کچھ ہو جائے گا، یہاں پہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ ان کے یہاں پہ بھی تبدیلی ہو رہی ہے اور اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔
اچھا، یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک پیٹرن جو ہے موسم کا پیٹرن تھا وہ تو دنیا بھر میں اس میں تبدیلی جو ہے وہ بظاہر نظر آتی ہے، ایک عام انسان جو میری طرح کا انسان ہے وہ بھی اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ جہاں ہم پہلے رہتے تھے وہاں موسم کا کچھ اور پیٹرن تھا، اب اس کا پیٹرن کچھ اور طرح سے ہے، جہاں بہت بارش ہوتی تھی اب وہاں اس طرح بارش نہیں ہوتی، یا جہاں پر پہلے زیادہ بارش تھی وہاں پہ خشکی ہے، یا خشکی والے علاقوں میں زیادہ بارش ہے۔ تو یہ سارا پیٹرن جو ہے اس سارے کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے سمجھانے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیا اور سوشل میڈیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ لوگوں سے کو زیادہ سے زیادہ اس سے آگاہ کیا جا سکے؟
جی، میرے خیال میں اس کے اوپر مختلف ملٹیپل لیولز کے اوپر کوشش ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسکول کے اندر جو بچے ہیں ان کو انوائرمنٹل ایجوکیشن بہت اہم ہے، شروع سے بچوں کو جب پتا چلے کہ جی کلائمیٹ چینج جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے اس کی سائنس کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ اس کا بہت فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو لوگ ابھی بھی بڑے ہو گئے ہیں ان کی جو ہیبٹس ہیں، جس طرح کے جس طریقے سے وہ لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں یا جس طرح کے گھروں میں رہ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ فوڈ جو ہے، تو دیکھیں کہ جو گرین ہاؤس گیس جتنی بھی ہیں یہ آ رہی ہیں جس طریقے سے ہم لوگ کے فوڈ کھاتے ہیں، جو انڈسٹریل ایگریکلچر ہے، یا پھر یہ کہ جو گھروں میں جس طرح رہتے ہیں جس کے اندر کے ساری بجلی آتی ہے فوسل فیولس کے جلنے سے، اور یہ گاڑیاں چلاتے ہیں جو کہ بڑی گیس کنزلر ٹائپ کی گاڑیاں ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کی ہیبٹس چینج کرنا پڑیں گی۔ اور پالیسی جو ہے، جس طرح اگر آپ کاربن ٹیکس لگا دیں یا اور بھی کچھ ٹیکسز کر دیں فاسل فیول کے اوپر، یا ان کو کیپ اینڈ ٹریڈ کا اگر پالیسی بھی کریں، تو وہ بھی صرف پالیسی کا مقصد یہی ہوگا کہ لوگوں کی ہیبٹس کو چینج کیا جائے، کہ وہ زیادہ سے زیادہ رینیوبل انرجی کو استعمال کریں اور فوڈ ایسا کھائیں کہ جو آرگینک طریقے سے پیدا ہو، جس سے کہ جنگلات کو نقصان نہ ہو اور نہ ہی ان سے کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی کہ سوئل جو ہے وہ تباہ نہ ہو۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو ہیبٹ چینج کرنے کے لیے پالیسی جو ہے وہ ایک یو نو کر سکتی ہے کہ لوگوں اگر پالیسی آ بھی جائے تو اس کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ لوگوں کی ہیبٹس چینج کی جائیں۔ لوگوں کی ہیبٹس خود بھی چینج ہو سکتی ہیں اگر وہ سمجھیں کہ یہ واقعی ایک خطرے کی بات ہے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم سیاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہی مجھے پوچھنا بھی تھا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے بحران کو ختم کرنے کے لیے اداروں کی سطح پر، کمیونٹیز کی سطح پر اور خود انفرادی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے، جس کی آپ نے بڑی اچھی طرح سے وضاحت کر دی۔ آپ کا بےحد بےحد شکریہ، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی۔ آپ اسی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے وہاں پیرس بھی جا رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگراموں میں آپ سے براہ راست بات کریں تاکہ آپ یہ بتا سکیں ہمارے سننے والوں کو کہ وہاں اس سربراہ اجلاس میں جو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پیرس میں ہو رہا ہے، وہاں پر کن مسائل پر بات ہو رہی ہے اور کس طرح سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ بہتر سے بہتر انداز میں آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹا جا سکے. آپ کا بے حد شکریہ. ابھی ہم ایک ذرا سا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے. جدہ سعودی عرب سے عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر سراج وہاب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر اس کے بعد ہم بات کا آغاز کرتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ، اور آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. اور اب ہمارے پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں. کچھ اہم موضوعات کے اوپر ہم نے بات کر لی اور اب ہم بات کریں گے عالمی امور کی، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں داعش کے خلاف جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور جس طرح سے ملک اس کوشش میں شامل ہو رہے ہیں ان کا ایک جائزہ لیں گے. تو السلام علیکم سراج. بہت بہت شکریہ، بہت مصروف وقت میں سے آپ ہمارے لیے وقت نکال لیتے ہیں، تو آج بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو آئیے باقاعدہ فوری طور پر ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. ترکی کی طرف سے روس کے جہاز کو مار گرائے جانے کے کو کوئی ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بھی عروج پر ہے. صدر براک اوباما نے زور دیا ہے کہ دونوں ملک شام کے تنازع کو حل کرنے کے لیے اتفاق رائے کریں اور ایک ہی دشمن کے خلاف جو کہ داعش ہے میں مل کر مقابلہ کیا جائے. صدر اوباما جو کہ اس وقت پیرس میں ہیں اور آب و ہوا کی تبدیلی آب و ہوا کے سربراہ اجلاس میں شریک ہوئے، انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقات کی ہے. انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
We all have a common enemy and that is ISIL, and I want to make sure that we focus on that threat, and I want to make sure that we remain focused on the need to bring about.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کا ایک ہی مشترکہ دشمن ہے اور وہ ہے داعش، اور میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس خطرے پر توجہ مرتکز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ شام میں سیاسی حل کی طرف زیادہ توجہ دی جائے. ادھر ترک صدر نے کہا ہے کہ وہ بھی اس کشیدگی سے بچنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے خطے میں مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے اس بات پر زور دیا ہے کہ سفارتی طریقہ کار پر عمل کیا جائے. ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پیرس میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کرنے سے ہی انکار کر دیا، اور وہ کہتے ہیں
мы сейчас получили дополнительные данные, подтверждающие, к сожалению, что из мест добычи нефти, которые контролируются.
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اضافی معلومات بھی ملی ہیں اور جو کہ مصدقہ بھی ہیں، اور بدقسمتی سے تیل پیدا کرنے والے علاقے سے یہ معلومات ملی ہیں جہاں پر داعش اور دوسری انتہا پسند تنظیموں کا کنٹرول ہے، اور خبر یہ ہے کہ وہاں سے بڑی مقدار میں ترکی کے علاقے میں تیل فراہم کیا جا رہا ہے. جبکہ ترک صدر نے اس بات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا یہ الزامات سچ ثابت ہوتے ہیں تو وہ مستعفی ہو جائیں گے. تو سراج ہم نے یہ ایک سادہ سی صورتحال آپ کو بتا دی جو کہ تازہ ترین ہے، اور جو ایک عام واقعہ تھا کہ جہاز کا مار گرایا گیا، لیکن اس کے بعد صورتحال کافی پیچیدہ ہو گئی. روس کی طرف سے پابندیاں بھی لگا دی گئیں، اب انہوں نے ملنے سے بھی انکار کر دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ترکی اور روس کے درمیان داعش کو سامنے رکھتے ہوئے اس تناظر میں آنے والے دنوں میں کس نوعیت کی مصالحت کا امکان دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے، جو رشیا نے اس کو جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ سخت رویہ اپنایا ہوا ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ترکیوں کو جو وہاں پہ تیل فراہم کیا جا رہا ہے، کل ہی نیو یارک ٹائمز کی ایک بڑی فرنٹ پیج پہ ایک رپورٹ تھی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو داعش کا طریقہ کار ہے، جو ان کا ٹیکس کلیکشن ہے جس کو وہ زکات کہتے ہیں، مطلب کہ بظاہر وہ ٹیکس ہے، اور جو ٹیکس وہ کلیکٹ کرتے ہیں وہ بلینز آف ڈالرز اس طرح سے وہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ اسی طرح سے وہ ان کی اپنی اکانومی اور اپنے لوگوں کو جس طرح وہ تنخواہیں دے رہے ہیں، اس طرح سے وہ بالکل ایک منظم ایک اسٹیٹ کی طرح وہ اپنے جو علاقہ ہے اس کو وہ چلا رہے ہیں. رشیا، ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ترکی کا اس ریجن میں بہت بڑا اسٹیک ہے، اسپیشلی سیریا میں اس کا بہت بڑا اسٹیک ہے. اس کی دو تین وجہ ہے. ایک تو یہ کہ جو کرد وہاں پر ہے، جو پیشمرگا وغیرہ تمام سارے جو لوگ لڑ رہے ہیں، وہ तुर्की ये चाहता है कि उसका कोई ब्लो बैक उनके पास, उनके अंदरूनी तुर्की के अंदर उसका कोई अफेक्ट, उसका इफेक्ट ना हो, तो जाहिर है उसका अपना स्टेक वहां पर है। दूसरी बात यह है कि जो तुर्की के अंदर एर्दोगान एक बहुत ही पावरफुल लीडर बन के उभरे हैं, और वो जो जिस तरह वो उभरे हैं, उन्होंने जाहिर है मईशत को बहुत अच्छा किया है, और मईशत को अच्छा करने की वजह से तुर्कियों ने उनको इंतखाबात में बड़े जबरदस्त जो है उनकी बैकिंग की है, और इंतखाबात में वो जीते हैं जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा। उसकी वजह से वहां का जो एक सेक्शन है, जो जिसमें आर्मी के अंदर भी एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो एर्दोगान की पॉपुलैरिटी से नाखुश है, ये बहुत ये कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन नॉलेज है, और इस पे जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है उन्होंने भी इस पर लिखा है। एंड मुमकिन है कि ये जो तुर्कियों ने जो 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 जहाज को गिराया है रशिया के सुखोई फाइटर जेट को, एंड मुमकिन है कि ये सिविलियन लीडरशिप शायद ये न चाहती हो, लेकिन ऐसे एलिमेंट तुर्की आर्मी में भी है कि जो ये चाहते होंगे कि एर्दोगान को इस तरह से एम्बैरेस किया जाए और एक इस तरह से माहौल बनाया जाए कि जिसमें एर्दोगान के खिलाफ जो है फिजा बनाई जा सके, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल लीडर बन के उभरे हैं, तो अंदर से जो अपोजिशन फोर्सेज हैं जिसमें एक बहुत बड़ा तबका आर्मी का भी है, और हमने देखा कि पिछले जमानों में तुर्की के जनरल्स ने ऐसा रोल अदा किया था कि वो एर्दोगान की पार्टी को जो है वो चाहते थे कि वो इलेक्शंस में ना जीते, और ये इसके अंदर कई सारी जो है चीजें सामने आई हैं। तो ऐन मुमकिन है कि अंदर से कोई ऐसे एलिमेंट्स हो जिन्होंने इस तरह की जो है कार्रवाई की कि जिससे रशिया और तुर्की जो है वो महागाराई पे वो उतर आए हैं। लेकिन तुर्की जो है रशिया इस रीजन में जब तक के कामयाब नहीं हो सकेगा, जब तक तुर्की जो है उसके साथ या कोई भी इंटरनेशनल कोलिशन का तुर्की का अगर साथ ना हो तो आईएस के खिलाफ जंग जीतना बहुत मुश्किल है। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं कि वो तेल वहां पे फराहम की जा रही हैं और वगैरह वगैरह, तो ये नहीं। खुद अमेरिकन पॉलिसी एनालिस्ट ने ये कहा है कि इससे पहले भी ये जो तेल की ट्रकें हैं इनको गिराया जा सकता था, मारा जा सकता था, लेकिन अमेरिकन जो थिंकिंग थी वो ये थी कि इतनी बुरी तरह से वहां की मईशत ना खराब कर दी जाए कि जब दाएश वहां से हट जाए तो फिर से जो है असर ना उसको जब फिर से इकोनॉमी को उसको खड़े करना हो तो वो बहुत मुश्किल है। तो जा रहे थे कि वो पिन पॉइंट वहां पर टारगेट हो और पिन पॉइंट जो है वो दाएश का मुकाबला किया जा सके। अभी आपने जो क्लिपिंग सुनाई है प्रेसिडेंट ओबामा की कि कॉमन एनिमी जो है दाएश है, ये एक सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा फितना इस वक्त दुनिया के सामने है, जिससे मुस्लिम दुनिया और पूरी दुनिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सब परेशान है कि इसको किस तरह टैकल किया जाए, किस तरह इसको खत्म किया जाए। लेकिन रशिया के एंट्री ने ये तमाम सारी चीजों को बहुत पेचीदा बना दिया है। वो पेचीदा इसलिए बना दिया है कि रशिया का अव्वलीन जो है वो गोल है वो ये है कि वो बशार असद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और अगर बशार असद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये जो दाएश का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव ये है कि भाई हम जो है वो असद गवर्नमेंट के खिलाफ है, असद रेजिम के खिलाफ है, जिसके खिलाफ पूरा एक पॉपुलेशन सीरिया का उठ खड़ा हुआ था। तो वो नैरेटिव दाएश का जो है वो ये है कि हम असद के खिलाफ है, और जो लोग भी असद को सपोर्ट करेंगे जाहिर है हम उनके खिलाफ है। तो वो लोग जो असद के खिलाफ हैं और दाएश के भी खिलाफ हैं, रशिया के आने के वजह से वो तमाम सूरत हाल बहुत पेचीदा हो गई है।
अच्छा, ये यहाँ पे मैं, हाँ जी सिराज साहब, मेरा एक यहाँ पर सवाल था इसी सिलसिले में कि यूरोपीय यूनियन के 28 रुकनी ब्लॉक के मुल्कों में शाम और इराक में दाएश के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई के लिए काफी इसमें इजाफा हो रहा है। पेरिस में हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी इकदाम कड़े करने पर भी जोर दिया जा रहा है। और एक बात ये बताइएगा कि अभी प्रेसिडेंट ओबामा की मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन से, जो कि एक बंद दरवाजे की मुलाकात थी जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया कि उसमें क्या बात हुई है, लेकिन उसमें आम ख्याल यही है कि सदर ओबामा ने यही जोर दिया है उनके ऊपर कि वो शाम में बशारुल असद की फौजों को जो मदद दे रहा है उससे वो अपना हाथ उठाए और बाकी दुनिया का जो मौकिफ है उसके साथ मिल जाए। तो इस सारी सूरत हाल में आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में दाएश के खिलाफ कोई मौसर तौर पर कार्रवाई की जा सकेगी और इकदाम उठाए जा सकेंगे?
देखिए, सबसे मेजर नैरेटिव जो दाएश का है, जिसके खिलाफ अगर सबसे पहले अगर कार्रवाई अगर होनी है तो सबसे पहले बशर असद को वहां से हटाना होगा। सब लोग
کم از کم مسلم دنیا میں جو داعش کو جانتے ہیں, کہ اس کے نیریٹو کو جانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریزنس ہے بشار اسد کا وہاں پر اقتدار میں رہنا, وہ ایک مقناطیس کی طرح کام کر رہا ہے, ایک میگنیٹ کی طرح کام کر رہا ہے نوجوانوں کو اس داعش یہ بالکل خطرناک قسم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی طرف لوگ جو ہے نوجوان اسپیشلی مسلم نوجوان جو ہے راغب ہو رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلے اس کو نگیٹ, اس کو نلیفائی کرنا پڑے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں سعودی عرب کے اندر جو تمام ساری متحدہ اپوزیشن ہے, پولیٹیکل اپوزیشن ہے سیریا کے اندر, وہ تمام سارے لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے. 65 جو ہے وہ سیرین لیڈرز, جو جینوئن لیڈرز ہیں سیریا کے اندر پولیٹیکل اپوزیشن, ان کو یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے. ممکن ہے کہ وہ اگلے ہفتے شاید یہ میٹنگ ہو, اور اس کے اندر تمام سارے اپوزیشن فورسز کو یونیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ وہ ایک متحدہ محاذ جو ہے وہ اسد کے خلاف پریزنٹ کر سکے. اس سے دنیا کے اندر اس وقت ایک پرابلم یہ ہے, جیسے رشیا نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ مان لیجیے اگر اسد کو اس وقت وہاں سے نکال دیتے ہیں تو ان کا متبادل کون ہے, کون ان کو ریپلیس کرے گا, کون وہاں پر آئے گا. تو یہ جو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہے, اس جو میٹنگ ہے ریاض میں جو ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے یا اگلے 10 دنوں میں, اس سے یہ چیزیں ختم ہو جائے گی کہ ایک یونائٹیڈ اپوزیشن فرنٹ جو سیریا کے اندر کے لوگ ہیں وہ ریڈی ہے اقتدار کو سنبھالنے کے لیے. اور اگر وہ اقتدار سنبھالتے ہیں تو پھر داعش کے خلاف جنگ لڑنے میں بہت آسانی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش کو ہوائی تو بہت زیادہ اٹیک کیا جا رہا ہے. یہ امریکن کوالیشن تھا جس کے اندر سعودی عرب بھی شامل ہے, گلف کے تمام سارے ممالک اس میں شامل ہے, 21 نیشنز اس میں موجود ہیں, یورپین نیشنز اس میں موجود ہیں. لیکن اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں ایریل بمبارڈمنٹ کے علاوہ؟ وہاں پر گراؤنڈ فورسز کی ضرورت ہے, اور گراؤنڈ فورسز سے زیادہ وہاں پہ سیویلین فورسز کی ضرورت ہے جو اپنے ملک کو یہ تمام ساری چیزوں سے, یہ فورن فائٹر سے بھی بچا سکے اور بشار الاسد کے اس سے بھی بچا سکے. جو اوباما نے پوٹن کے ساتھ جو بات کی ہے, اس کا سب سے لبالباب اور سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا نے ایک عمر گزار دی, رشیا نے ایک سالوں سے جو ہے بشار اسد کو سپورٹ کیا ہے, ان کے بہت زیادہ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ ہے, ان کے ساتھ عام ڈیل ہے, ان کے ساتھ مشرق وسطی میں ان کا جو پریزنس ہے رشیا کا وہ تمام سارا جو ہے سیریا کی وجہ سے ہے. تو انہوں نے اس میں بہت انویسٹ کیا ہے بشار اسد میں, بشار اسد کے سیریا میں. تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ اس پالیسی کو فوری طور پہ چینج کرنا بہت مشکل ہے. یہ اوباما اس بات کو سمجھتے ہیں, لیکن یہ بات وہ یہ کہہ رہے ہیں اوباما کہ اگر وہاں سے اسد کو نہیں ہٹایا جائے گا تو پھر نقصان جو ہے رشیا کو ہوگا. رشیا بالکل اسی پوزیشن میں ہو جائے گا جب رشیا افغانستان میں 80 کے دہائی میں تھا, وہ بالکل آئسولیٹڈ تھا اور ایک ایسی ریجیم کو سپورٹ کر رہے تھے جہاں پر عوامی کسی قسم کا کوئی سپورٹ وہاں پر نہیں تھا, بابر سلمان وغیرہ کے حوالے سے. تو لہٰذا وہ اسد کو بہت زیادہ پروٹیکٹ نہیں کر پائیں گے, اس لیے کہ جو عوامی سطح پہ کے خلاف جو غم غصہ اور 2,50,000 جو لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے حوالے سے, اور 5,00,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں, تو اسد شاید کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور اگر جو بھی ملک اسد کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس کا خامیازہ ہوگا, اس کی وجہ سے داعش مضبوط ہوگی نہ کہ کمزور
ہوگی. عراق اور شام میں داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی ہمیں یہاں بفلو یونیورسٹی سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پروفیسر فیضان حق. السلام علیکم پروفیسر فیضان.
جی وعلیکم السلام.
پروفیسر فیضان, ابھی آپ سن رہے تھے سراج وہاں بہت تفصیل سے بات کر رہے تھے کہ رشیا کا کیا صورت ہونی چاہیے, ترکی اور رشیا کا وہاں پہ شام کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, اور جیسا کہ صدر اوباما نے کہا کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک کامن اینمی ہے. تو عراق اور شام میں داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی فوج کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے, اور یہ ہے کہ امریکہ سمیت مختلف مغربی ملکوں کے فوجی اس فوج کا حصہ ہوں اور اس کی مدد سے داعش کو شام اور عراق سے اور اس کے کنٹرول والے علاقوں سے نکالنا ممکن ہوگا. میرے لیے اس انسٹیٹیوٹ کے اسکالر اور ہمارے ان پروگراموں کے ایک ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ کثیر قومی فوج جو ہے اس کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اس خطے میں متحدہ پالیسی کا فقدان ہے اور مختلف ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر کام نہیں کرنے دیں گے. اور پھر یہ کہ قیادت کس کے پاس ہوگی اس فوج کی, تو آپ اس نقطہ نظر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ داعش کو وہاں پر کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو شکست دینے کے لیے کس طرح سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ کثیر قومی فوج کے بارے میں بھی کئی طرح کے خدشات اور تشویش موجود ہے.
کہ سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. آپ کو شاید معلوم نہیں کہ مگر میں اس وقت اپنی کلاس روم سے آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے دفتر میں نہیں ہوں، تو تھوڑی دیر میں مجھے اپنی کلاس بھی پڑھانی ہے. لیکن مجھے جو اس تجزیے سے پوری طرح اتفاق ہے کہ مشرق وسطی میں مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ وہاں پر واقعی اتحاد کا فقدان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی کمبائنڈ پروگرام نہیں ہے کسی بھی قوت کا، اور کوئی بھی ایک ملک یا قوم جو ہے وہ دوسرے ملک اور قوم کی رہنمائی برداشت نہیں کر سکتی. کچھ ملک ایسے ہیں جو بہرحال کچھ اس پوزیشن میں ہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں، جیسے ترکی ہے یا ترکی ہے یا سعودی عربیہ ہے، یہ دو ملک ایسا کر سکتے ہیں، ان کی کچھ ساکھ ہے اس ریجن میں. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ امریکہ کسی طرح تمام مغربی ممالک کو اکٹھا کر سکے اور وہاں جا سکیں، یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ مغربی ممالک کی جو فوج ہے ان کو باہر کی فوج سمجھا جائے گا، اس کے خلاف اور زیادہ نفرت بڑھے گی اور اس سے اور زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہوں گی. آخر میں یہ حل جو ہے وہاں کے ملکوں کو خود نکالنا ہے، اور جو مغربی ممالک ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کو امداد دے سکتے ہیں، ٹریننگ دے سکتے ہیں، اکوپمنٹ دے سکتے ہیں یا ایئر کوریج دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور اگر وہ اپنے بوٹس لے کر جاتے ہیں وہاں پر، اگر وہ اپنے فوجی وہاں لے کر جاتے ہیں، چاہے وہ بڑی ہی کوالیشن کیوں نہ ہو، تو وہ کس کے خلاف جنگ لڑیں گے؟ کیونکہ کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جس طرح سن 1990 یا 2003 میں تھا کہ صدام حسین اور اس کی فوج کے ساتھ لڑا جا رہا تھا، کوئی ایسا ایک دشمن نہیں ہے کہ جس سے جنگ لڑی جا سکے.
اچھا شکریہ فیضان، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی آپ سے میں نے پہلے بھی سراج کئی دفعہ آپ سے بات ہوتی ہے، ایک سوال جو اکثر ہمارے سننے والوں کو بھی کافی چونکا دیتا ہے کہ مشرق وسطی میں اسلامی تعاون کی تنظیم ہے، یعنی او آئی سی ہے، اس کے علاوہ عرب لیگ بھی ہے، لیکن یہ بات عام طور پر کی جاتی ہے کہ کوئی متحدہ پالیسی نہیں ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہاں پر اس طرح سے قیادت ایک دوسرے کو بھی نہیں مانا جا سکتا تاکہ چند ملک مل کر واقعتاً بہتر طور پر مسائل کا فیصلہ کر سکیں. تو یہ مؤثر کیوں نہیں ہے اور اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اب اور اس سے زیادہ مسائل کیا ہوں گے جبکہ جس کے لیے کہ ضروری ہوگا کہ اتفاق اور اتحاد کا کسی طرح بھی پیدا کیا جا سکے؟ کس طرح سے آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ جی سراج
جی، نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا. اصل میں جو ہے معاملہ جو ہے عرب لیگ کا، اگر آپ لے لیں، یہ 22 ملکوں پہ مشتمل یہ جو جماعت، یہ جو آرگنائزیشن ہے، اس کا ہر ایک ممبر جو ہے کسی نہ کسی انتشار کا شکار ہے. وہ خود اپنے طور پہ داعش سے لڑ رہا ہے، جیسے فار ایگزامپل خود سعودی عرب میں آپ نے دیکھا کہ کئی ساری سوسائڈ بامبنگ ہوئی، داعش کے خلاف ایک محاذ کھلا ہوا ہے، داعش نے سعودی عرب کے خلاف ایک محاذ کھلا ہوا ہے. اس کے بعد آپ لیبیا میں دیکھیں، بالکل تمام ساری چیزیں جو ہے منتشر ہوئی بھی ہے. عراق کے اندر کسی قسم کا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، سیریا تو ہم ڈسکس ہی کر چکے ہیں، یمن کے اندر معاملہ بالکل خراب ہوئے ہوئے ہیں، ایجپٹ کے اندر آپ دیکھیں ابھی تک جو ہے وہاں پہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے. تو یہ جو تمام سارے جو میجر اسٹیک، جو میجر پلیئر تھے عرب لیگ کے اندر، وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اپنے اندرونی پرابلم کے اندر جو الجھے ہوئے ہیں، اور جہاں وہ اندرونی معاملات میں نہیں الجھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کی سیدھی سیدھی جو ہے ایران کا جو انٹرفیرنس ہے، وہ ایران کے ساتھ جو ہے ان کی تمام ساری انرجیز مرکوز ہے کہ ایران نے ایک بڑا ڈسٹیبلائزنگ رول عرب کنٹریز میں جو ہے وہ پلے کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو عرب کنٹریز ہے جن کو داعش سے لڑنا چاہیے ان کی بالکل فوکس جو ہے کہیں اور ہوا ہوا ہے. اس لیے کہ ان کو دو محاذ پہ لڑنا پڑ رہا ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو حزب اللہ اور جو ایرانین فورسز ہے یا ہوتی ہے، یہ تمام سارے جو اس وقت جو ہے عرب ورلڈ میں جنہوں نے جو بڑی زبردست ایک تباہی مچائی ہوئی ہے ایرانین انٹرفیرنس کی وجہ سے، تو وہ ایک میجر چیلنج ہے، اور پھر داعش جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے. دونوں میں ان کی جو ہے وہ انرجیز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. جہاں تک کہ او آئی سی کا سوال ہے، او آئی سی کے اندر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی فورس نہیں ہے. یہ ایک ادارہ تو ہے کہ جہاں پہ وہ چیزوں کو ڈسکس کر سکتا ہے، چیزوں کا ادراک اس کو ہے، لیکن کہ کوئی ایک کنسنسس پالیسی اس کی بن نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 56 اسٹیٹ ہیں ان کی اپنی اپنی فارن پالیسیز ہے. فار ایگزامپل اگر آپ سیریا کے حوالے سے لیں تو ترکی کا جو اسٹیک ہے وہاں پہ, ترکی کی جو انٹرسٹ ہے سیریا کے اندر, وہ انٹرسٹ سعودی عرب سے بالکل مختلف ہے, یا وہ انٹرسٹ قطر سے یا متحدہ عرب امارات سے بالکل مختلف ہے, یا یمن کے اندر لے لیں جو 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 جن لوگوں کا فار ایگزامپل وائی سی کے اندر ایران بھی ہے. اگر کوئی ایک لائحہ عمل طے کیا جاتا ہے یمن کے حوالے سے وائی سی کا, تو اس کو ایران مسترد کر دے گا, اس لیے ایران اس کا ممبر ہے. تو کسی قسم کی کوئی کنسنسس وہاں پر بلڈ ہو نہیں سکتی. لیکن جو او آئی سی کو رول ادا کرنا چاہیے, اور جہاں او آئی سی ناکام رہی ہے اور بڑی یعنی یہ بہت بری طرح سے ناکام رہی, وہ یہ ہے کہ داعش کا مقابلہ جو ہے یہ علماء کو کرنا ہے, مسلم دنیا کے علماء کو, تمام سارے مکاتب فکر کے جو علماء ہیں, خواہ وہ پاکستان میں ہے, ہندوستان میں ہے, مصر میں ہے, سعودی عرب میں ہے, متحدہ عرب امارات میں ہے, قطر میں ہے, یہ تمام سارے جو علماء ہیں جو خود بڑے بڑے پریشان ہیں اس فتنے سے, یہ جو فتنہ جو داعش کا آیا ہے اس سے بڑے پریشان ہیں کہ جس نے بالکل اسلام کا نام بالکل مسخ کر دیا ہے, خراب کر دیا ہے, اور ہر پیرنٹ اور ہر مسلمان اس وقت پریشان ہے کہ اس کے بچے جو ہیں کس طرح سے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ کس طرح سے یہ آئی ایس کے میسیجز پڑھ رہے ہیں, اور کس طرح سے وہ اس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں, اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو او آئی سی کی جو سب سے بڑی ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے وہ علماء کو امپلائی نہیں کیا, کہ وہ امپلائی کر کے ان کو جو ہے یہ تمام ساری چیزیں جو ڈسکورس داعش کا چل رہا ہے اس کو رد کرے, اور تارے زمانے کو بتائے اور مسلم نوجوانوں کو بتائے کہ یہ خوارج ہیں, یہ ان کا اسلام سے کسی قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور کانفرنسز کرائے, بہت بڑے بڑے ڈائلاگس اس میں کیے جائے, اور نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ مغربی دنیا میں بھی لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم اس داعش سے کس طرح نمٹ رہے ہیں, کس طرح ہم اس سے نمٹ رہے ہیں, کس طرح ہم جو ہے اپنی حکمت عملی ہماری ہے, کس طرح سے ہم ان کو ان کی جو آئیڈیالوجی ہے جو بالکل کروکڈ اور ڈیوینٹ آئیڈیالوجی ہے اس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کو کرنا چاہیے تھا جو اس وقت تک وہ
ممکن نہیں ہو سکا,
ناکام رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سب لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید اس کا ملٹری سولوشن ہے کہ داعش کو ملٹری ختم کر دیا جائے گا, لیکن ہم نے پچھلے زمانوں میں دیکھا کہ القاعدہ کو ختم کیا گیا تو ایک نئی تنظیم سامنے آ گئی. اگر آپ اسی کو اس کو داعش کو بھی ملٹری ختم کریں گے
تو وہ ممکن نہیں رہے گا,
یہ سپلنٹر ہو کے پھر اور کوئی
اور جگہ پہ چلے
روپ اختیار کر لیں گے.
بہت بہت شکریہ سراج, ہمارے ساتھ تھے جدہ سعودی عرب سے. اور اب ہم بات کریں گے, آخری سوال کا وقت آ گیا, پروفیسر فیضان سے. پروفیسر فیضان, شام میں خانہ جنگی اور بدامنی سے فرار ہو کر پناہ گزین ہزاروں لوگ ہیں, ظاہر ہے وہ یورپ کے مختلف ملکوں کا رخ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ یہاں امریکہ بھی شامل ہے جس میں وہ آتے ہیں, لیکن اس معاملے پر امریکی لوگوں کے اندر کافی رائے ان کی منقسم ہے, خاص طور پر پیرس کے حملوں کے بعد. لیکن ابھی امریکی شہر نیو یارک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ تارکین وطن پر مشتمل بھی ہے, اور اس شہر میں بسنے والی مختلف برادریوں نے ایسے اقدامات کا بیڑا اٹھایا ہے جس سے یہاں آنے والے پناہ گزینوں کو خیر مقدم کا احساس ہو سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر ابھی نیو یارک میں یہ ایسا ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک جو اوور آل امپیکٹ ہے تارکین وطن کو کی ایکسیپٹنس کا, اس پر فرق پڑے گا امریکہ میں خاص طور پر؟
جی بالکل, امریکہ جو ہے وہ ایک بڑے دل کا ملک ہے, اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے دل کے ہیں, اور کیونکہ یہ ایک مہاجرین کا ملک ہے اس لیے مہاجرین جو ہیں وہ اکٹھے مل کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تنظیموں نے اکٹھے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب کی مدد کریں گے اور سب کو لے کر آئیں گے ایک ساتھ, اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول پیدا ہو گیا ہے. مگر بہرحال فرانس میں جو حملے ہوئے ہیں اس سے بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے, خاص کر تارکین وطن کی یہاں پر آنا اور ان کا ایڈجسٹ ہونا. لیکن بہرحال مجھے امید ہے امریکہ کے بڑے دل سے اور امریکہ کے جو فراخ دلی ہے جو کہ ہمیشہ سے رہی ہے یہاں کے لوگوں میں, اور ذہن جو ہے وہ اوپن مائنڈنس کی وجہ سے, تو میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ان کو ویلکم کیا جائے گا. ہمارے علاقے میں, بفلو کے علاقے میں بھی تقریباً 500 کے قریب جو ہیں لوگ وہ ایکسپیکٹڈ ہیں, اور کچھ لوگ آنا بھی شروع ہو گئے ہیں.
اچھا فیضان, چلتے چلتے ایک بالکل کوئک سوال ہے کہ قطر کی سالسی کے تحت القاعدہ سے منسلک نصرہ فرنٹ نے 16 لبنانی فوجیوں کو رہا کر دیا ہے, جس کے بدلے میں لبنان بھی کئی قیدیوں کو رہا کرے گا, کیا یہ نصرہ فرنٹ کی انتہا پسند موقف میں کسی نرمی کا اشارہ ہے؟ کوئک کامنٹ.
جی بالکل, میرا خیال ہے کہ جو خاص کر اب جو پریشر پڑا ہے وہاں پر داعش کے خلاف, اس سے بہت سے جو دوسری تنظیمیں ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ ایک مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اگر وہ راستہ اختیار نہیں کرتی تو جو پوری دنیا کی کوالیشن ان کے خلاف بن رہی ہے اس سے سب سے زیادہ نقصان انہی کو ہوگا. اور میرے خیال میں کچھ اور جیسچرز بھی آپ دیکھیں گے, کیونکہ ایک حد تک کی جگہ ایسی پہنچ چکی ہے جہاں سے ان کو واپس آنا ہوگا. اگر واپس نہیں آئیں گے تو اس علاقے کے لیے اور خاص کر ان تنظیموں کے لیے بہت بڑی تباہی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا.
پروفیسر فیضان بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے. پروفیسر فیضان آپ کا ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کلاس روم میں ہی تھے اور ابھی اس کے بعد بھی پہلے بھی کلاس پڑھا رہے تھے اور اس کے بعد بھی کلاس پڑھائیں گے. آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمارے لیے تجزیہ بھی کیا ہمارے مختلف امور کا. آج کے پروگرام میں بھی ہم نے بہت سارے مختلف امور پر بات کی. ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے اس پروگراموں کو ضرور سنتے رہیے, ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیے. voa.com پر لاگ ان کریں گے تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ پروگرام سن بھی سکیں گے اور دیکھ بھی سکیں گے. آج کے پروگرام میں ہم نے پاکستان کو دہشت گردی کا اور انتہا پسندی کا جو سامنا ہے اور عالمی پلیٹ فارمز پر ان کو کس طرح سے جا کر پیش کیا جاتا ہے پاکستان کی پوزیشن کو, اس بارے میں بھی ایک جائزہ لیا. افغانستان پاکستان اور افغانستان اور امریکہ کے بارے میں بھی بات ہوئی اور ابھی آپ عالمی امور اور مشرق وسطی کے امور کے بارے میں سن رہے تھے. اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.